سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں، لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں، یا رب میرے گناہ کی تو انتہا
کہتا ہے کون
سجنے کی بد تو بیٹھ کر تو دے کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا اشعار سب ہوئے مرشد کے پیر سے اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے پیر سے کیا صاحب نسبت کا یہ پیر رضا نہیں کیا صاحب نسبت کا یہ جو بزم غیر سے بھی ہے مانو اس آہا
بزم غیر سے مانے بری صحبت
جو بزم غیر سے بھی ہے مانو اس آہا
دارالعلوم مدینہ بفیلو میں امریکہ میں بعض تعام دوپہر جب حضرت والا استراحت فرما رہے تھے اس وقت چند منٹ میں یہ اشعار وارد ہوئے اور جب احقر کے متعلق حضرت والا نے یہ شعر فرمایا تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں اس وقت حضرت والا کی محبت نے حضرت والا ہی کی برکت اور فیضان توجہ سے احقر نے یہ شعر عرض کیا جو بطور یادگار یہاں درج کیا جاتا ہے حضرت میر صاحب رحم اللہ نے یہ شعر عرض کیا دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں یعنی دنیا میں اور بہت سارے اولیاء اللہ ہیں لیکن آپ جیسا ہمیں کوئی نہیں پایا جیسا جس سے آپ محبت ہمیں محبت ہو جائے جس کو جو اچھا لگے جو آپ جیسا دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہمارے حضرت رحم اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ایک آیت کی لطیف بات ارشاد فرمائی تھی تفسیر نہیں ہے یہ ایک لطائف میں سے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا کوئی کسی جاندار نے کسی نفس نے کو نہیں معلوم کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جنت میں اور جزا بما کانوا یعملون یہ اس کا صلہ ہے بدلہ ہے جو کچھ وہ دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی تابع داری کرتا ہے 100% اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور لایانی باتوں میں نہیں پڑتا تو اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس کو یہ سکون اور ٹھنڈک دنیا میں بھی عطا ہوتی ہے. اگرچہ یہ آیت تو جنت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا رکھی ہے, لیکن فرمایا کہ جس طرح آدمی دریا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, کوئی باغ ہے اور حسین باغ ہے, اس میں سبزہ بھی ہے, پھل بھی ہیں, خوشبودار پھول بھی ہیں اور دریا بھی بہ رہا ہے جس کی ٹھنڈک دور تک جاتی ہے, تو جیسے جیسے اس باغ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کا سکون اور اس کی فرحت بڑھتی جاتی ہے, آرام اور سکون بڑھتا جاتا ہے اور پھولوں کی خوشبوؤں سے دماغ معطر ہوتا جاتا ہے. تو اس طرح دنیا میں بھی اللہ والوں کو ایسی زندگی نصیب ہوتی ہے, جیسے جیسے جنت کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو ان نعمتوں کا اثر ان کی دنیاوی زندگی پر بھی آتا ہے. اور فرماتے تھے کہ ایک ولی کا مرتبہ اور ایک ولی کے دل کو اللہ تعالیٰ جو اپنا پیار دیتے ہیں, جو قرب دیتے ہیں, وہ دوسرا ولی جان نہیں سکتا. جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو دودھ دیتی ہے شیشی میں تو اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیتی ہے تاکہ اس پر نظر نہ لگ جائے, اور یہاں تک کہ اگر کئی بچے ہیں ان کو شیشی دینی ہے تو ہر بچے کی بوتل کو الگ الگ لپیٹ دیتی ہے کہ بعض اوقات اپنے ہی بچے کی نظر لگ جاتی ہے. اس طرح فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کا جو مقام ہوتا ہے وہ دوسرا ولی اجمالاً یعنی مختصراً تو جان سکتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, صاحب نسبت ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب اور پیار نصیب ہے یہ وہ نہیں جان سکتا, تفصیل نہیں جان سکتا. تو جس طرح مومن ترقی کرتا رہتا ہے ہر وقت, میں نے پہلے بھی یہ مضمون عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی فاسق و فاجر ہو لیکن ایمان والا ہے, ترقی اس کی بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن جو نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے خاص طور سے بچتا رہتا ہے تو اس کی ترقی اس شخص کے مقابلے میں جو ایمان والا تو ہے لیکن فاسق و فاجر ہے, لیکن یہ نیک اعمال والا ہے ایمان پر قائم ہے تو اس کی ترقی اس کی ترقی گناہگار کی ترقی اگر ایک پیسہ فی گھنٹہ اس کو منافع ہے اور اس شخص کو ہر سیکنڈ میں ہزاروں روپیہ نیک آدمی کو منافع ہے تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ترقی تو ایمان والے کی ہوتی ہی رہتی ہے, جتنی عمر زیادہ ہوگی ایمان والے کی ترقی ہوتی رہے گی, لیکن اگر فاسق و فاجر ہے اس کی ترقی بہت کمزور ہوگی اور بہت سست رفتاری سے ہوگی, کیونکہ ایمان تو ہے, ایمان پر جتنا عرصہ قائم رہے گا اس کی ترقی ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا ایک نہ ایک دن. لیکن جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, خصوصاً گناہوں سے بچنے والے, ان کی ترقی ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں. جو آدمی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب حزن کی ترقی بہت تیز رفتار ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ تیزی سے اللہ کی طرف اڑتا ہے. تو اس لیے گناہ سے بچ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے حضرت کی تعلیمات اور ہمارے حضرت کی برکات اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے اس کو معمولی لینے لگتے ہیں کیونکہ ایک عادت بن جاتی ہے اور ایک الگ تھلگ ماحول ہو گیا تو آدمی اس کو ہلکا لینے لگتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ہم کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اصلی کام تو کر رہے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. جو گناہ سے بچنے کو اللہ نے حکم فرمایا اور اپنی ولایت کو اس سے مشروط فرمایا تقوی سے, گناہ سے بچنے سے, تو یہی کام تو کرنے کا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا, یہ غم بڑی دولت ہے. اور اس کا بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت کا ادراک جسمانی بھی ہوتا ہے, یعنی کہ مثلا جیسے کوئی آدمی شامی کباب کھا رہا ہے تو کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں اس میں کیا مزہ آ رہا ہے, تو کہے گا بھائی اس کا لذت جو ہے وہ زبان کو محسوس ہو رہی ہے, بیان نہیں کر سکتے, کیوں کھا کے دیکھ لو, چکھ کے دیکھ لو, جب وہ چکھتا ہے تو اسے اس کا مزہ پتہ چلتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جس قرب کی لذت جو قرب کی لذت ہے جسمانی کا بھی ادراک کرتا ہے تو اس کی روحانی لذت کا کیا حال ہوگا, کہ روحانی کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت نصیب فرماتے ہیں, کس قدر سکون. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس تو ہوتا نہیں, لیکن محسوس جب ہو جائے گا کہ جب کسی دنیا دار کے پاس تھوڑی دیر گزارو کیسی گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں دنیا دار کے ساتھ بات کرنے میں بھی ان کو دقت ہونے لگتی، مشکل پیش آنے لگتی، گھبراہٹ ہوتی کہ میں جلدی یہاں سے نکلوں. یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون اور چین اور آفیت سے رکھا ہوا ہم کو. ٹوٹے پھوٹے صحیح، لیکن گناہ سے بچنے کی ایک کوشش ہم کر رہے ہیں، اور خطا ہو جائے تو معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور معافی مانگتے رہنا چاہیے. ہر وقت خطا ہوتی رہتی ہے، معافی مانگنا ہمارا وظیفہ ہے، ہمارے بابا آدم کی میراث ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نکالا دنیا سے تھوڑے دن کے لیے، تو انہوں نے فوراً جو ہے اللہ سے کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا فریاد کرنے لگے کہ اللہ میں نے اپنے اوپر، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. تو یہ ہماری میراث ہے، اللہ سے رونا، اللہ سے آؤ فوا کرنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا، ہمارے بابا کی میراث ہے. تو یہ تو کرتے رہنا ہے، کتنے بھی نیک اعمال ہو جائیں، لیکن اس کو اپنی طرف نسبت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھنی ہے، اور اس پر بھی معافی مانگتے رہنا ہے کہ اللہ آپ کی شان کے مطابق حق ادا نہیں سوتا، جیسے نماز پڑھنی تھی ویسے نماز نہیں پڑھ سکے، جیسے کوئی نیک کام کرنا تھا ویسے نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. گناہوں پر تو رونا ہی ہے، معافی مانگنی ہے، لیکن طاعت کے اوپر بھی ہم معافی مانگے. شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے لائق ہم کوئی عبادت، کوئی خیرات، کوئی صدقہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس پر بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے. شرافت کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنا 100% مطیع و فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچنے کی مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه فيقول اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ ساتھ جہل کے کمتر ہے بنسبت گناہ ساتھ علم کے. یعنی جاہل آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ ہلکے درجے کا ہوتا ہے بنسبت عالم کے، کہ عالم جانتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے. پس منقول ہے، ویل للجاہل مرتا وویل للعالم سبع مرات. جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر، اور عالم کے واسطے سات بار افسوس. ارے بھائی آپ آرام سے بیٹھ جائیے، کیوں پریشان؟ آپ بیٹھ جائیے، آپ دین کی بات سنیے، کو کھیلنے دیجیے. بچوں کا تو کام یہی ہے، جب لائے ہیں تو اس کو برداشت کرنا ہوگا. کبھی کبھی لایا کریں ان کو، ان کو کھیلنے دیں. آپ اس طرف توجہ دیں جی ہاں، دین کی بات ہو رہی ہے. برے عمل پر، اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلود ہو جاتے اور مدت و زمین پر پڑے رہتے، پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف میں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے، اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس احد کے دن روایت کی گئی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون آلود تھے. اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں. کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا, دسترخوان بڑھانے کی دعا پڑھنا, الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے, ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب, ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے. کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت کے بیان میں چوتھی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے, یعنی آپ کا نام نامی آئے, اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اس حدیث سے محققین نے فرمایا ہے کہ آپ کا نام مبارک سن کر ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے, پھر مقرر اسی مجلس میں اگر آپ کا ذکر ہو تو مستحب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم.